الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو غلطی کرنے اور بھول جانے کا مثال دیا ہے، انسان کی فطرت میں، اس کی سرشت میں، اس کے خمیر میں تھوڑی دیر کے لیے بھول جانا اور غلطی ہو جانا، اس سے سرزد ہو جانا، یہ اس کی سرشت اور خمیر میں لکھ دیا ہے. چنانچہ آدم علیہ السلام سے جنت میں ہی پہلی غلطی ہوئی، اتنے قریب تھے وہ اللہ کے، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آج جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ ان کے لیے اس وقت غیب تو نہیں. آج جنت ہمارے لیے غیب ہے، وہ تو جنت میں خود رہ رہے تھے. اس کے باوجود ان سے بھول ہوئی، اور جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی کام ان سے سرزد ہو گیا. اور وہ بھی شیطان کے بہکانے کے بعد، شیطان کے وسوسہ ڈالنے کے بعد. فوسوس لہما الشیطان، اور غلطی دونوں سے ہوئی، مرد سے بھی ہوئی، عورت سے بھی ہوئی. مگر وہ غلطی آدم کی اولاد کے لیے، ہم کو اور آپ کے لیے ایک امید کا بہت بڑا پیغام دے گئی، اور شاید اسی لیے وہ غلطی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہونے دی. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے تھے کہ شیطان کے وسوسوں سے انہیں بالکل محفوظ اور معصوم کر دیتے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر شیطان نے کوئی بات ان سے کہی تھی, کوئی مشورہ ان کو دیا تھا, کوئی خیال ان کے دل میں ڈالا تھا, تو اللہ تعالیٰ فوراً اس خیال سے کہ غلط ہونے کو واضح کر دیتے, عملی قدم بڑھا دینے سے روک دیتے. اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا مشکل ہے. بلکہ اور پیچھے سے چلیے, شیطان کو یہ قدرت ہی نہ دیتے کہ وہ دل میں کوئی خیال ڈال دیتا. اور پیچھے سے چلیے, شیطان کو پیدا ہی نہ کرتے. غلط خیال دل میں ڈالنے والی کوئی مخلوق دنیا میں ہوتی ہے نا, تو انسانوں سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اور کتنے آرام سے بغیر کسی گناہ کے دنیا میں زندگی گزار کر انسان جنت میں جاتا ہے. کیا ہمارا یہ خیال صحیح ہے یا اللہ کا عمل اور فیصلہ صحیح تھا؟ ہم سے کچھ سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے یا معاذ اللہ اللہ کے فیصلے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے؟ شیطان کو پیدا کرنا بھی انسان کے لیے رحمت کی بات, شیطان کو اتنا موقع دے دینا وہ بھی انسان کے لیے رحمت کی بات. شیطان کا قابو چل جائے اور وہ جو کرانا چاہے انسان کر لے جائے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر ایک عجیب رحمت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں کمبخت شیطان بند ہے تو اس وقت یہ شیطان کے فضائل پر بیان ہو رہا ہے کیا؟ فضائل شیطان, ہم نے تو کبھی شیطان کے بارے میں اتنے احترام اتنی محبت کی باتیں کبھی سوچی نہیں تھی کہ اس کا وجود اور اس کی قدرت اور اس کا ہم کو بہکانے کی طاقت رکھنا اور روزانہ ہم سے غلطی کرانا, یہ سب ہمارے لیے رحمت کی بات. اللہ کا کوئی عمل بھی حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا. سب سے پہلے تو اس کو سمجھیے کہ دشمن کا وجود انسان کو سنبھالے رہتا ہے. دشمن کا وجود انسان کو سنبھالے رہتا ہے. زندگی کا کبھی کوئی دور ایسا آتا ہے کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں نے سب کو فتح کر لیا, اب کوئی میرا دشمن نہیں, تو اس وقت اس کا غرور اور گھمنڈ پتہ نہیں کیا کیا اس سے ظلم کروا سکتا ہے. اور سب کچھ ٹھیک ہے کا احساس کہ باقی سب خیریت ہے, یہ انسان کو بہت غلط راستے پہ چلا دیتا ہے. جب انسان کو ہر وقت یہ احساس رہے کہ اگر میں نے غلطی کی ذرا سی غفلت ہوئی اور ایک دشمن میری طاق میں بیٹھا ہے فوراً مجھے نشانے پہ لے لے گا, تو انسان ایک ایک قدم بہت خوب خوب کے رکھتا ہے. تو دشمن کا وجود انسان کے لیے ایک نعمت, بشرطے کہ آدمی اس دشمن سے اپنے بچاؤ اور اس سے لڑنے کے طریقے سیکھ کر دنیا میں جیے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا وہاں ان کا ایک دشمن بھی بنا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت اور حکمت کے مظاہرے کا ایک کھلا ہوا آغاز. پھر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں انسانوں کو آئندہ جو درپیش ہونا تھا اس کا ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن آدم اور حوا کی زندگی میں جنت میں ہی کرا تھا. ایک عملی مظاہرہ پہلے ہی انسانوں کو دنیا میں جس مصیبت سے سابقہ پڑے گا, جس دشمن سے سابقہ پڑے گا, اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک مظاہرہ آدم اور حوا ہی کے ساتھ جنت نہیں کرا. تو غلطی ہو گئی آدم علیہ السلام, اور شیطان نے ان سے وہ غلطی کرا دی, اور اللہ نے بیچ میں کوئی مداخلت نہیں کی, جبکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. اللہ تعالیٰ شروع سے آخر تک بہت سی تدبیروں سے یہ واقعہ نہیں ہونے دے سکتے تھے, مگر اللہ نے ہونے دیا. اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جو احساس ہوا, اور پھر جو شرمندگی ہوئی, پھر جو ندامت ہوئی, اور پھر جو توبہ کی انہوں نے, جس طرح اپنی غلطی کا اقرار کیا, انہوں نے الزام اپنے اوپر لیا, انہوں نے الزام شیطان پر نہیں رکھا. وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے, اس نے آ کر مجھے دیکھا ہے. انہوں نے ایسا نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم دونوں میاں بیوی سے غلطی ہو, ہم نے اپنے کو ہلاک کیا, اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو برباد ہیں, آپ کی معافی اور آپ کی رحمت کیا ہم طالب ہیں, استائل ہیں, کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس. دیکھو انہوں نے عذر نہیں پیش کیا, حالانکہ وہ عذر پیش کر سکتے. جب انہوں نے اپنا گناہ اپنے سر لیا اور سارا الزام اپنے نفس کو دیا, اپنے آپ کو دیا, ذکر ہی نہیں کیا شیطان کا, تو اللہ نے ان کی طرف سے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما, نہیں نہیں میرے بندے اور بندی سے یہ غلطی تو شیطان نے کرائی, ورنہ میرے بندے اور بندی ایسے نہیں. اگر شیطان نہ ہوتا تو الزام اللہ ہی خالی آدم علیہ السلام پر رکھ دیتے, اور شیطان نہ ہوتا تو سارے گناہوں کا الزام ہمارے ہی اوپر آتا. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا اس لیے کیا اور اس کو ہم کو بہکانے کی قدرت اس لیے دی کہ بس ہم ایک مرتبہ اگر اس سے معافی مانگ کر اپنے تعلقات ٹھیک کر لیں تو اللہ اس کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے کہ ہمارے گناہوں کا الزام شیطان کے اوپر ڈال کر ہمیں معاف کر کے جنت میں دیں. رحمت کی انتظار جیسے ایک ماں جب اس کے سامنے کوئی تذکرہ کرتا ہے اس کے بیٹے کے بگڑ جانے کا, تمہارا بیٹا بہت بگڑ گیا, طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے, تو ماں کی مانتا اپنے بیٹے پر سے الزام ہٹا کر کسی اور پر رکھنے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے. اکثر اس کا جواب یہ ہوتا ہے میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا, وہ جب سے فلاں کی دوستی ہوئی ہے نا فلاں نے بگاڑ دیا, اس کی صحبت سے بگڑ گیا, میرا بیٹا ایسا تھا نہیں. اگر اس ماں کی محبت اپنے بیٹے پر پورا الزام نہ رکھ کر کسی اور کا کندھا ڈھونڈتی ہے اپنی مامتا کی وجہ سے, تو اللہ کی شفقت اور پیار بھی اپنے بندوں کی غلطیوں کا الزام کسی اور مخلوق پر رکھنا چاہتی ہے, اور اسی لیے اس نے شیطان پیدا کیا. نہ ہوتا شیطان تو سارا الزام ہمارے اوپر آتا. شیطان پر الزام رکھوا کر خود معافی پا کر جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ اپنی غلطی مان کر اقرار کر لینا, توبہ کر لینا, شرمندہ ہو کر معافی مانگ لینا. ہم الزام شیطان پر لگائیں گے یہ اللہ کو پسند نہیں. آدم علیہ السلام کا الزام شیطان پر لگا. آدم علیہ السلام اور حوا کی زندگی میں جہاں غلطی کا نمونہ اللہ نے رکھا, وہیں غلطی پر شرمندگی کا نمونہ بھی رکھا, اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کر کے معافی مانگ لینے کا بھی نمونہ رکھا. کتنے مہربان ہیں اللہ. اب پتہ چلا شیطان کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ایک شرط ہے, صاف شرط بہت واضح, جو آدم علیہ السلام کے واقعی تھے ہمارے سامنے بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ رہے, وہ یہ ہے کہ یہ غلطی بار بار نہیں ہونی چاہیے. من احاط به سیئۃ, کیا ہے, من احاط به خطیئۃ, لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات. آگے توبہ کا دروازہ ان بندوں کے لیے اللہ فرما رہے میں نے نہیں کھولا ہے جو زندگی بھر تو گناہ کرتے رہے مرتے وقت توبہ کریں, ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند. انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالۃ, توبہ تو ان کے لیے ہے جن سے نادانی کی وجہ سے گناہ ہو جائے, اور نادانی کی وجہ سے بار بار یہ گناہ نہیں ہوا کرتا. اس لیے چوکنا ہونے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. کسی گناہ کی عادت اگر پڑی ہوئی ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے. وقتی طور پر کوئی غلطی ہو جائے اور اس پر بندہ شرمندہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کا مغفرت و رحمت کے وعدے پکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تجربہ جنت میں کرایا اور اس کے بعد کہا اچھا اب جاؤ, اب دنیا میں جاؤ, بعضکم لبعض عدو, تم دونوں ایک دوسرے کے دشمن, یعنی پہلے دشمنی کا, اس کے نتیجے کا اور اس کے علاج کا ایک تجربہ جنت میں کرا دیا, اس کے بعد کہا اب جاؤ دنیا میں یہی ہوگا, بس یہی ہوگا دنیا میں جو یہاں ہوا, یہ تمہارا دشمن بنا کر بھیجا جا رہا ہے اور یہ وہاں پر تم سے گناہ کرانے کی ہر وقت کوشش کرے گا. اب اگر تم نے معافی مانگ لی, غلطی کو تسلیم کر لیا, پلٹ کر میری طرف واپس آ گئے, تو میں تواب الرحیم, میں بہت توبہ قبول کرنے والا. توبہ کہتے ہیں واپسی کو, آدمی کہیں سے چل دیا غلط راستے پر چل دیا, پلٹ کر واپس اب صحیح راستے پر چل پڑا, جس کے قریب جانا تھا اس سے دوری کے راستے پر چل پڑا, جس سے دور جانا تھا اس سے قرب کے راستے پر چل پڑا, پھر انسان کو خیال آیا اس نے راستہ بدل دیا اور وہ صحیح راستے پر اس نے قدم اٹھا لیا اور چل پڑا, اس کو توبہ کہتے ہیں. صرف معافی مانگنے کے عمل کو توبہ نہیں کہتے, معافی مانگنا توبہ کا ایک جز ہے, کل نہیں. معافی مانگ کر بندہ اگر پھر وہی کھڑا رہے, تبدیلی نہ کرے, ان اسباب کو ترک نہ کرے جن کی وجہ سے وہ گناہ میں مبتلا ہوا, اور ان اسباب کو اختیار کرنے کے لیے دوڑ دھوپ اور تلاش اور سعی اور جدوجہد نہ کرے جو اس کو بچا لینے میں معاون ہو جائیں گے, تو اس نے معافی تو مانگ لی لیکن توبہ نہیں. ہم میں سے اکثر زندگی میں بارہا معافی تو مانگ چکے لیکن بہت کم نے ابھی تک سچی توبہ کی. توبہ کچھ اور چیز ہے, معافی مانگنے سے شروعات ہوتی ہے, وہ واقعہ ذہن میں لے آئیے جس میں کہ ایک شخص نے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا تھا, مگر پھر اس کو خیال ہوا کہ میں نے بڑے جرم کیے ہیں, اب میں کیا کروں, اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک صحیح شخص کے پاس پہنچ گیا. اس کے سامنے اس نے اپنا حال بیان کیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے, ابھی بھی تم معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اللہ تعالیٰ یقیناً معاف فرما دیں گے, مگر لیکن ایک شرط ہے, وہ یہ کہ تم اب اس بستی کی طرف مت جاؤ جہاں رہ کر جہاں کے ماحول کی وجہ سے تم سے یہ گناہ بار بار ہو گئے, اب تم اس جگہ کو چھوڑو, اب تم فلانا بستی میں جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں جاؤ. کیا صحیح مشورہ دیا عارف باللہ سے, کتنا صحیح مشورہ دیا, اس لیے کہ وہ جانتا تھا وہ اللہ کے بندہ کہ یہ شخص اگر واپس اسی ماحول میں گیا تو جس ماحول نے اس سے اب تک 100 مرتبہ یہ جرم کرایا ہے وہ 101 مرتبہ بھی وہ ماحول اس کے آسانی سے کرا دے گا. ماحول کا زبردست اثر ہوتا ہے, اس لیے اس کو یہ مشورہ دیا کہ ماحول بدلے. اب جو اس بندے کی سچی طلب کی دلیل تھی کہ اس نے کوئی عذر نہیں کیا, کوئی بہانے بازی نہیں کی, میرے بچے میرے گھر والے یہ اور وہ, اس طرح کی بہت سی بہانے بازیاں اس شخص نے بالکل نہیں, بلکہ اس نے ماحول کو بدل دینے کے ارادے سے اس اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر شروع کر دیا. ابھی وہ نیک ماحول میں پہنچا بھی نہیں تھا, پوری طرح اس نیک ماحول کے اثرات اپنے اندر قبول کرنا تو بات کی بات, ابھی تو وہاں پہنچا بھی نہیں تھا, راستے میں تھا کہ اس کا انتقال ہو. اور کیا خوبصورت واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے, اور کس انداز سے سنایا ہے, زندگی بھر اس کا اعمال نامہ تو جرائم سے ہی بھرا ہوا تھا اور اس کی فائل پہلے ہی دی جا چکی تھی کہ جاؤ, تو وہ عذاب دینے والے جو عذاب کے اور خدا کے غضب کے پیغام لانے والے فرشتے وہ بھی آ گئے, اور جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ بھی آ گئے, ان کا بھی یہ تو ہمارا ہے, ان کا یہ ہمارا ہے. کبھی کبھی پولیس نے, وہ بھی ہندوستانی پولیس نے, کسی واقعے کے بعد واردات کے بعد یہی جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ یہ ہمارے کھیتر کا ہے کہ ہمارے کھیتر کا, یہ ہمارے تھانے کا نہیں ہے تمہارے تھانے کا ہے, ہم کہیں یہ ہمارے تھانے کا نہیں تمہارے تھانے کا. تو ہندوستان کی پولیس کو بڑی تسلی ہوگی یہ واقعہ سن کر کہ یہ جھگڑا تو فرشتوں میں بھی ہو چکا ہے. پھر ہم کیوں بدنام کیے جاتے ہیں, وہاں بھی یہ جھگڑا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول کا ایک طرز بیان ہے, ہو سکتا ہے بالکل حقیقت یہ ہوا ہو, اور ہو سکتا ہے اپنی منظر کشی کی. پھر یہ ہوا, اچھا بھی کیا کریں, تو فیصلہ کسی اور تیسرے نے آ کر کیا کہ بھئی نپائی کر لو, اگر نیک لوگوں کی بستی سے یہ زیادہ قریب تھا تو اس کو نیک لوگوں میں شمار کر کے لے جاؤ, اور اگر یہ خراب لوگوں کی بستی کی سے زیادہ قریب تھا, اب اس وقت قریب ہے, تو اس کو خراب لوگوں میں لے جاؤ. باقاعدہ پیمائش ہوئی, اور پیمائش کے بعد نکلا کہ صرف ایک ہاتھ یا ایک گز یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب پایا گیا تو رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے. کتنی بڑی خوشخبری ہے ہم جیسے مجرموں کے لیے اس دور میں, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس زندگی سے نکلو تو ماحول کو بدل کر اچھے ماحول کی طرف چل پڑو. اللہ کو اتنا زیادہ مہربان ہے کہ اچھے ماحول کی طرف پہنچنا بھی شرط نہیں, بہانہ ڈھونڈتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت, بہانہ چاہیے اس کو تاکہ دوسروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے, بہانہ بھی اس لیے چاہیے کہ دوسروں کو اعتراض کا موقع نہ ملے.
ورنہ اللہ جس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کر دے، لا يسأل عما يفعل، کون پوچھنے والا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اہتمام فرماتے ہیں کہ کسی اور کو مجھ پر انصاف کے سلسلے میں شک کرنے کا یا اعتراض کرنے کا یا بدگمانی کا موقع نہ ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ آپ نے یہ بھی تو وہی گناہ کر کے آیا جو میں کر کے آیا، پھر آپ نے اس کے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا، میرے ساتھ کچھ اور معاملہ کیا. تو دنیا میں جو ناانصافی چلتی تھی بار الہ کیا آپ کیا بھی ہے معاذ اللہ؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا دیا، پیمائش کروا دی، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو ہم اچھوں میں شامل نہیں بھی کر پائے، ابھی ان طرح کا اس طرح کے نہیں بھی بن پائے، صرف اس طرف چل پڑے ہیں، تب بھی ہم کو اپنے اللہ کے اچھی امید چلنی چاہیے. بہت امید کی بات. پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے توبہ کو آسان کرنے کے لیے توبہ کے موسم بنا دیے. توبہ کے موسم. تم اکیلے اکیلے نہیں توبہ کر پا رہے ہو، غفلت میں اور خواہشات میں، نفس میں تم کو جکڑ رکھا ہے. میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ماحول بنا دوں گا توبہ کا، پھر تو کر لو گے. سبحان اللہ. یہ رمضان کیا ہے؟ توبہ کا موسم. اس میں کتنے آسان ہو جاتا ہے، عام طور سے پورے ماحول پر ایک تبدیلی صاف نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے. جو لوگ عام دنوں میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کی پابندی نہیں بھی کرتے، اللہ ہم سب کو پابندی کرنے والا بنائے، وہ بھی رمضان میں بھاگ بھاگ کر آتے ہیں. لمبی نمازیں عام طور پر جو نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھتے، وہ بھی تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں تو پڑھتے ہی ہیں. صبح سے شام تک اپنی خواہشات سے وہ بھی اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس سے روکے رکھتے ہیں. کتنے وہ مزدور ہیں اس ٹوٹے پھوٹی حالت میں بھی امت میں، جو مزدوری کرتے ہیں، کھیتی کسانی کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تھکتے ہیں، پیاس ان کو ستاتی ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، پانی نہیں پیتے. سبحان اللہ. ایک ماحول بن جاتا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر ایک صاف تبدیلی ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے، جبکہ وہ فضائل رمضان تو نہیں پڑھتے، انہیں تو نہیں معلوم کہ سب کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک کوئی بات ہوتی ہے آسمان سے اترتی ہے اور دلوں میں جاتی ہے، اور میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے، انشاءاللہ رمضان میں کوئی محروم نہیں رہتا. عجیب توبہ کا ماحول بنتا ہے. اتنا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تب تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ بھائی رمضان میں میں نے تمہارے لیے توبہ کے ماحول بنانے کی وجہ سے ایسی ایسی تبدیلیاں کرا دی، کتنی مدد کر دی، سب کچھ کر دیا، شیطان کو جکڑ کے قید کر دیا، تمہارے نفس کو کمزور کرنے کے لیے تمہارے کھانے پینے میں کمی کرا دی. اب بتاؤ، ایسا ماحول بنا دیا، جنت سجا دی گئی، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، پکار لگاتا ہے میرا فرشتہ رو، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر ادبل، اے خیر کا چاہنے والے آگے بڑھ، آگے کہاں ہچکتا رہا ہے، کہاں پیچھے کھڑا ہے، آ جا، اور اے شر کے چاہنے والے پیچھے ہٹ. اتنا سب کر دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے وقت مقرر کر دیے. شہری کے وقت میں کان لگا کے سننے کی کوشش کرتا ہوں، کون بندہ کون بندی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں کان لگا کے سنتا ہوں، خود انتظار میں کھڑا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. سال بھر ایک سخی نے انتظار کیا کہ میرے علاقے کے غریب لوگ میرے دروازے پر آ جائیں تو میں ان کی خدمت کر دوں، ان کی ضرورتیں پوری کر دوں. مگر اس نے دیکھا کہ بہت سے محتاج اس کے دروازے پر نہیں آئے، تو وہ سخی اتنا سخی ہے کہ پھر اس نے فقیروں کے دروازوں پر خود جانا شروع کر دیا، خود فقیروں کے دروازوں پر دستک دینی شروع کر دی، اور خود پکار رہا ہے وہ سخی، وہ راجہ، وہ بادشاہ، کہ بھائی بتاؤ اب میں خود آ گیا، تم نہیں آ رہے تھے، مشغول تھے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، میں نے تمہاری محرومی کے آرڈر نہیں کیے، میں آ گیا تمہارا حصہ لے کر، اب مجھے بتا دو کہ تم کو کس چیز کی ضرورت ہے. اللہ نے سال بھر انتظار کیا،
ہم نہیں گئے اس تک تو رمضان میں وہ روز رات میں نیچے اتر آتا, پوری رات رمضان کی روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغرب سے لے کر فجر تک ایک آواز لگتی ہے, ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں, ہے کوئی مانگنے والا جس کی میں ضرورت کو پورا کروں, ہے کوئی بولے گا جو شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کر دوں. رات میں دیر سے سوئے تھے, نہیں اٹھ سکے, آنکھ نہیں لگی, آنکھ نہیں کھلی, سستی اور کاہلی ہو گئی, خالی چہری تو خالی, توبہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا بندے پھر بھی میں انتظار کرتا ہوں, دن بھر روزہ رکھے گا تو افطار کے وقت میں پھر آواز لگاؤں گا, آواز لگاؤں گا افطار کے وقت میں کہ کون ہے جو مجھے اس وقت مجھ سے مانگ لے میں اس کو دے دوں. دن بھر انتظار کرنے کے بعد پھر شام کو کھڑا ہے مولا, مولا ہے کریم, ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن ایک رات دو رات تین رات چار رات. اور پھر عجیب بات ہے, آپ سوچیں ذرا, اگر کوئی شروع کے دس پندرہ بیس دن تک تاہلی کرتا تو عام قانون کے مطابق تو اس بادشاہ کو غصہ آ جانا چاہیے, تو ناراض ہو جانا چاہیے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا میں محتاج ہوں, میری شرافت کو, میری شفقت کو, میرے پیار کو تم کیا سمجھ رہے ہو, میں تمہارا تمہاری توجہ کا کوئی ضرورت مند ہوں؟ تو دروازے بند بہت ہو گئے. نہیں, وہ کہتا ہے کہ نہ, آخری عشرے میں تو اور زیادہ میں اپنی توجہ اور رحمت کو بڑھا دوں گا کہ یہ آخری وقت ہے, ابھی شاید کچھ بندے میرے جان جائیں, پھر سات راتوں میں تو اللہ اکبر, سات راتوں میں تو ایک رات ایسی بنا دوں گا کہ اس رات میں صرف ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اگر کوئی یاد کر لے گا, ایک منٹ کے لیے بھی کوئی مجھ کو اگر دل سے یاد کرنے کا معافی مانگ لے گا, میں فرشتے کو اس کو سلام کرنے کے لیے دیکھوں, میں فرشتے کو بھیج دوں گا اس پر رحمت برسانے کے لیے. اللہ اکبر, یہ جو میں کہہ رہا ہوں ایک سیکنڈ اور ایک منٹ, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی صاف بات کہہ دی, چاہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہ وہ رات سلامتی کی رات ہے اور کب سے کب تک, رات تو شروع ہوتی ہے سورج کے ڈوبنے سے. اب کوئی بندہ اگر یہ کہیں کہ میں تو ذرا تھکا ہوا تھا تو رات میں شروع میں عبادت نہیں کر سکا, نہیں مانگ سکا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے بہت موقع ہے تیرے پاس صبح صادق تک, کسی وقت بھی, پوری رات نہیں, کسی وقت بھی تو اگر مجھ کو اس رات میں یاد کر لے گا میں تجھے پیچھے گناہ معاف کر, تجھے اپنا بندہ بنا دوں. اس سب کے بعد ایک اور رات آتی ہے جو رمضان کی آخری رات ہوگی, اس رمضان کی آخری رات میں اللہ تعالیٰ کیا اعلان کریں گے, فرشتوں ذرا حساب بتاؤ مجھے, پورے مہینے میں میں نے کتنے بندوں بندیوں کو معاف کیا, کیا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اکاؤنٹ پوچھنے کے محتاج ہے؟ یہ انداز ہے, یہ انداز ہے ایک بادشاہ کا, انداز اس کا عملہ ہے, ایک سسٹم ہے. فرشتے تعداد بتائیں گے کہ اتنے کروڑ بندے بندیاں آپ نے پورے مہینے میں معاف کیا. اچھا, یہ آخری رات ہے اور مزدوری کے تو آخری رات میں مزدور ملتی ہے نا, مزدور کو تو جتنے بندوں بندیوں کو میں نے پورے مہینے میں اب تک معاف کیا, اس آخری رات میں اتنے ہی بندوں کو بھی میں نے معاف کیا, فلا کو 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 فلا. اب بتائیں اس سب کے بعد کیا یہ زیادتی ہے کہ جبریل امین نے یہ کہہ دیا منبر نبوی پر کھڑے ہو کر کہ جو رمضان میں بھی مغفرت نہ کروا پائے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے, یہ زیادتی ہے؟ اور کیا کیا چاہیے بندو اور بندیاں, تم کو بولو, رب پوچھنا تم کو اور کیا چاہیے بولو. اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے کا حق ہے کہ نہیں بھائی, آپ تم کچھ اور سمجھ رہے ہو, تم سمجھ رہے ہو میں تمہارا رب ہوں, میں تمہارا بندہ ہوں, تم میرے رب ہوں, تمہاری غفلت تمہارا نشہ اب حد سے آگے بڑھ چکا, اب میں بھی اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں تمہاری طرف, دیکھوں گا نہیں تم کو, ترستے رہو کچھ بھی کرتے رہو اپنی سمجھ, گیا موقع. ابھی بھی موقع ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کر دیں گے, پورے یقین کے ساتھ توبہ کریں, پورے یقین کے ساتھ.
شک نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ خطرناک بات ہے. ٹھیک توبہ کے وقت میں بندے کے دل میں شاید شیطان آ کر خیال ڈالتا ہے, ارے تو بہت گنہ گار ہے, تیری کہاں سنے گا اللہ. تو اس کی دعا میں طاقت نہیں رہتی, امید نہیں رہتی. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جب تم مجھ سے مانگو تو میرے ساتھ بدگمانی کرتے ہوئے مت مانگنا, کیونکہ میں تو تمہارے دل کا حال دیکھ رہا ہوں. تم زبان سے مجھ سے کچھ مانگ رہے ہو, دل دل میں سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. یہ مت سوچ, یہ مت سوچ. یہ سوچنا کہ تم کیسے ہو, یہ عمل کے وقت میں سوچنا. دعا کے وقت میں تو تم صرف یہ سوچنا کہ میں کیسا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف مجھے سوچنا دعا کے وقت. اور اللہ دعا کے وقت جب بندے کو یہ خیال آ جائے کہ اللہ آپ تو رحیم ہیں, میں تو خطا کار ہوں, صحیح ہوں, لیکن آپ رحیم, آپ کریم, آپ رحمان ہیں, آپ نے عجیب عجیب بندوں کو معاف کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور آپ کے جیسے گنہگاروں کے دلوں میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے پچھلی تاریخ کا ایک عجیب واقعہ سنایا. صلوات و سلام ہو ان پر, اے اللہ اپنی شان عالی کے مطابق ان کو جزائے خیر. ہماری خاطر بہت تکلیف اٹھا کر گئے. انہوں نے کہا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا جس نے ساری زندگی کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا, گناہ گناہ اور گناہ اور گناہ, جہالت غفلت اور نشے کی زندگی گزاری, بہت گناہ کیے, مگر تھا ایمان والا. آخر جب وقت قریب آیا, بیماری ہوئی اس کو, اور ایسی بیماری لگی کہ وہ سمجھ گیا کہ اپنی لگوں. پہلے زمانے میں فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والے روز روز بیمار نہیں پڑتے تھے, وہ ایک مرتبہ ہی بیمار پڑتے تھے. آج کل کی غیر فطری زندگی میں ہم اکثر بیمار رہتے ہیں, کبھی کبھی تندرست رہتے ہیں. اس شخص کی بیماری سے وہ سمجھ گیا کہ یہ بیماری میری عام بیماری نہیں, اب گیا, اب تھا تو ایمان والا تھا. اس کے دل میں اب آخر وقت میں خیال آیا کہ اب کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے اللہ, کیا کروں میں. بیچارے کے پاس علم تھا نہیں, بھولا بھالا کوئی دیہاتی انسان تھا. اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا, بچوں زندگی میں تم نے میری خدمت کی ہے, ایک آخری خدمت میری اور کر دینا. ابا بتائیے کیا بات, میرے مرنے کے بعد مجھ کو دفن مت کرنا, مجھے جلا دینا, اور میری لاش کو کچھ سمندروں میں بہا دینا, کچھ پہاڑوں پر اڑا دینا. قیامت جب ہوگی, آخرت جب ہوگی, تو ایک اپنے گنہگار بندے کی تلاش میں اللہ کہاں اس راگ کے ذرے ذرے کو ڈھونڈواتے پھریں گے. بچ جاؤں گا میں, قیامت کے میدان میں کھڑا نہیں ہوں گا, بچ جاؤں گا عذاب سے, اور کوئی ترکیب میرے بچنے کی نہیں ہے. بچوں تم تو جانتے ہو تمہارے باپ کتنا گنہگار ہے. بچوں نے کہا جی بہت اچھا, ایسے ہی کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ ان کے بچوں نے اس کی وصیت کے مطابق ہی کیا, دفنانے کے بجائے اس کو جلا دیا, اور جلا کر اس کی راگ کو سمندروں میں بہا دیا اور پہاڑوں پر اڑا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے میدان میں وہ بندہ اپنے کو کھڑا پائے گا تو مارے حیرانی اور پریشانی کے اس کی حالت خراب, کہ اب تو گئے, میری تدبیر تو ناکام ہو گئی. اب جب حساب کتاب شروع ہونے کا وقت آئے گا تو سمجھے گا میرے بارے میں اور کچھ ہونے کیا ہے سوائے جہنم کے. جب نام پکارے جانے لگے تو اس کا نام بھی پکارا گیا, اور اس کا نام پکار کر اس کے بارے میں یہ کہا گیا فرشتوں بے حساب کتاب اس کو جنت میں پہنچا. تو بندہ حیران ہوا, اور اس حیرت کے اظہار, اس حیرت کے عالم میں بندہ وہاں کو کہتا, چلو چلو میں ادھر میں دکھا جا رہا, ایک نیکی نہیں ہے میرے اعمال لانے, وہاں کہاں, اے اللہ کی کوئی غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے, میرے بندے
میرے دربار میں کوئی غلطی نہیں ہوا کہ تجھے جنت میں بھیجنے کا میں نے حکم دیا ہے, جا جنت. بندہ کتاب کے کھڑا ہو جائے گا, یہ اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں تو وہ بندہ ہوں اللہ, وہ جس نے ساری زندگی میں گناہ کے سوا کچھ کیا نہیں تھا اور آخر میں تیرے عذاب سے مرنے کے لیے ایک عجیب غریب ترتیب بنے چلی سی جاہرانہ, اور اب یہ کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بندے تو نے تو اپنے سوال کا جواب خود دے دیا, آخری وقت میں تیرے دل میں کس کا خوف آیا تھا؟ بندہ کہے گا اللہ خوف تو آپ کے سوا کسی نے نہیں آیا, آپ ہی سے بچنے کے لیے وہ سب کیا تھا میں نے, آپ ہی کے عذاب سے اور ناراضگی سے. وہ جو آخر کے وقت میں تیرے دل میں خوف سے جذبہ آیا تھا جس کی وجہ سے تو نے بھولے پن میں وہ تدبیر کی تھی, بس وہ خوف کو کافی سمجھ کر بہانہ بنا کر میں نے تیری مقصد کر دیا, اور وہ تب سے کیا چاہتا ہوں کیا میرے حق کے مطابق تو میری اطاعت کر پائے گا؟ جا بہن میں کر جنت میں جا. اے اللہ اے اللہ وہ خوف کی لہر ہمارے دل میں جاری کر دو. میرے اللہ اس بندے کی مقصد کے واسطہ, اس لمحے کے واسطہ ہمارے دل کے اندر جو وہی نظامت پیدا ہے, وہی نظامت پیدا ہے. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتے, باقی میں کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ نہیں جوئے, رحمت حق بہانہ نہیں جوئے. بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو, کہنے والے نے کہا کہ اللہ کی رحمت تم سے قیمت نہیں مانگتی, تو کیا تم اللہ کی رحمت کی قیمت ادا کر پاؤ؟ رحمت حق بہا نمی جو ہے, اللہ کی رحمت تم سے قیمت مانگتی. رحمت حق بہانہ نہیں جو ہے, رحمت حق تم سے کچھ صرف یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے کو معاف کر دینے کا کوئی بہانہ دے دو, کوئی بہانہ دے دو تاکہ دوسروں کو کوئی اعتراض نہ ہو, میں ان سے کہہ سکوں اس نے وہ بہانہ دے دیا تھا, تم نے بھی وہ بہانہ مجھے دے دیا ہوتا تو میں تمہیں بھی معاف کر دوں. رمضان مغفرت کے بہانے لے کر آیا, صبح سے شام تک رمضان مبارک میں, شام سے صبح تک, صبح سے شام تک بس مغفرت کے بہانے ہی بہانے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ابھی اور اسی لمحے اسی مجلس میں ہم سب کو پچھلی زندگی کو ترک کر کے ایک نئی زندگی اختیار کر لینے کا اللہ سے عہد کرنے کی توفیق, اللہ سے سچا وعدہ کرنے کی توفیق, اور پھر اس وعدے پر زندگی بھر قائم رہنا اللہ ہمارے لیے آسان. یہ بیعت کیا چیز ہے؟ بیعت اللہ سے ایک عہد کرنا, اللہ سے ایک معاہدہ ہے, کسی مخلوق سے وہ معاہدہ نہیں ہے, معاہدہ اللہ سے, معاہدہ اللہ سے. اور آپ سوچو ذرا, آپس میں ایک دوسرے سے کیے گئے وعدے کو اگر ہم نے پورا نہ کیا تو یہ نفاق کی علامت ہے, اگر اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا نہ کیا تو یہ کاہے کی علامت ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو پورا کرنے کا بھرپور ارادہ کریں, اللہ سے توفیق مانگیں. اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے توبہ کے موسم بنائے, توبہ کے طریقے سکھائے. جیسے کوئی آفیسر آپ پر مہربان ہو اور آپ کو کوئی کوٹا دینا ہی چاہتا ہو, آپ کو کوئی کوٹا الاٹ کرنا چاہتا ہو, کوئی فیسلٹی آپ کو دینا چاہتا ہو, تو وہ آفیسر یہ تک کر دے گا کہ اپلیکیشن ڈرافٹ کر کے آپ کو دے دے گا کہ بھائی یہ اپلیکیشن میں نے ڈرافٹ کر دی, تم اپنا سائن کر, طریقے بتائے گا. اور دیکھو ایسا کرنا, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ونڈو پر آنا, اس کھڑکی پر آنا, وہاں جمع کرنا, اس وقت جو آدمی بیٹھا ہوگا نا وہ میرا آدمی ہے, بس اس کو تم یہ فارم دے دینا, وقت بتائے گا, جگہ بتائے گا, ٹائم بتائے گا, آفیسر کا نام بتائے گا, موقع بتائے گا. اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں اور آپ کو معاف کرنے کے لیے توبہ کے موقع بتائیں, توبہ کے طریقے بتائیں. توبہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اکیلے اکیلے توبہ کرنا, وہ بھی ایک طریقہ ہے, بالکل ایک طریقہ ہے. اور ایک طریقہ اور ہے, وہ یہ کہ تم اکیلے اکیلے توبہ کرنے کے بجائے تم کسی بندے کو جس کو تم سمجھتے ہو, خوشن ظن تم کو رکھتے ہو کہ تم وہ اللہ کا بندہ نیک ہے, تم سے کچھ پہلے توبہ کر چکا ہے, اس کے پاس جا کر اس کو گواہ بنا کے توبہ کر کے مجھ سے معافی مانگ, معافی اس سے نہیں مانگو، معافی تو مجھے سے مانگو، لیکن اس کو گواہ بنا لو اور وہ بھی تمہارے لیے معافی مانگ دے، تو میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری یہ والی توبہ ضرور قبول کروں، ضرور قبول کروں. یہ وہی ہے آفیسر سے مل لینا، فلاں سے مل لینا، اس طرح درخواست دے دینا، یہ کر دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر، عام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کی علامت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو خوش نصیب صحابہ اور صحابیات جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا یا کچھ ان سے غلطی ہو جاتی تھی یا وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے تو بھاگ کر جانے کے لیے ان کے پاس تو آفتاب نبوت کی شخصیت موجود، اور کس کے پاس جاتے، بھاگ کر انہیں کے پاس جاتے اور انہیں کے پاس جا کر توبہ کر لیتے اور ان سے درخواست کرتے کہ آپ بھی اللہ سے ہمارے لیے دعائیں نفرت کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دیتا، زندگی بدل جاتی، وہ گناہ ہم سے چھوٹ جاتا. اب بتائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس دور کے گنہگاروں کو، بعض کے گنہگاروں کو، قیامت تک کے ہم جیسے مجرموں اور پاپیوں اور گنہگاروں کو ایسی توبہ کی ضرورت زیادہ ہے یہ صحابہ کو زیادہ ہے؟ ہم کو زیادہ. اللہ نے بڑا کرم کیا کہ جس طرح نبوت کا کوئی فیض قیامت تک جاری رہے گا، یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا. ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے، ختم نبوت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والا ہر بیت قیامت تک جاری رہے گا. اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے چراغ کہا قرآن مجید میں، سراج وحاجہ، ایک بہت روشن چراغ، عجیب بات ہے، چراغ کیوں کہا، سورج کو نہیں کہا؟ علماء نے لکھا ہے اس لیے کہا کہ چراغ سے ہزاروں چراغ جل جاتے ہیں. اور صحابہ کو چراغ کیوں نہیں کہا؟ صحابہ کو النجوم کہا، اصحابی کا النجوم، صحابہ ستاروں کے معنی نے، میرے صحابہ، ان کو چراغ نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو تم کو روشنی ملے گی وہ صحابہ کے واسطے سے ملے گی، مگر روشنی حضور ہی کے قلب سے ہو. چراغ تو وہی ہیں، اچھی اشارے ہیں اللہ رسول اللہ تعالیٰ کے یہاں. قیامت تک جس کسی کو، جس کسی اللہ کے بندے سے فیض ملے گا، وہ فیض بظاہر اس سے مل رہا ہے لیکن وہ صرف بظاہر ہے، اصل میں تو وہ فیض کہاں سے ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے. یہ بیعت کا سلسلہ اللہ کے رسول کے سینے سے اپنے گنہگار سینے کو جوڑ دینے کا طریقہ ہے. ہم یہ لائن میں رکھ جائیں کہ اے اللہ آپ اپنے محبوب کے سینے سے جو ہدایت کی روشنی ہر وقت نکالتے رہے، ہر وقت دنیا میں کروڑوں انسانوں کو آپ سے فیض ملتا رہتا ہے، میرے اللہ میں بھی آ کر اس بھیڑ میں شامل ہو گیا اور میں نے بھی توبہ کر لی اور میں بھی دراصل اس کے منتظر انتظار میں ہوں کہ آپ کے حکم سے، آپ کے رسول کے سینے سے جو ہدایت اور توجہ کا فیض مل رہا ہے، میرے مولا میرا حصہ اس میں لگا دیجیے، محتاج. اللہ تعالیٰ اسی نیت کے ساتھ ہم کو اپنے نیک بندوں کی تلاش نصیب فرمائے. لوگوں تلاش کرو، لوگوں ڈھونڈو، جاؤ، سفر کرو. دنیا میں کوئی ٹرین خالی نہیں جاتی، دنیا میں کوئی جہاز خالی نہیں جاتا، دنیا میں کوئی بس خالی نہیں ملتی، دنیا میں کوئی ٹیکسی خالی نہیں ملتی. ہر طرف لوگ دوڑ رہے ہیں، ان میں سے پوچھو کہ تم اللہ کی تلاش میں جا رہے ہو، بہت کم لوگ ملیں گے. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يفقهون بها. کاش کہ یہ لوگ کیوں نہیں زمین میں انہوں نے سفر کیے، اگر یہ سفر کرتے تو ان کو وہ دل ملتے جن دلوں میں سمجھ پیدا ہوگی، ان کو وہ آنکھیں ملتی جن سے وہ دیکھ سکتے، ان کو وہ کان ملتے جن سے وہ سن سکتے. پتا چلا کہ اپنے دل کے اندر تاثر کی صلاحیت اور آنکھوں کے اندر صحیح دیکھنے کی صلاحیت اور کانوں کے اندر صحیح سننے کی صلاحیت پیدا ہوگی کب؟ جب ہم اللہ کے لیے سفر کریں گے. سفر کرنا، نکل کر جانا، ڈھونڈنا ہدایت کو، یہ ہدایت کے پانے کا ایک عجیب و غریب مقدر مقرر ذریعہ ہے. ذریعہ ہے یہ تلاش، سفر، چلنا، ڈھونڈنا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے علم کے نئے دروازے دکھانے چاہے تو ان کو بھی سفر کرایا اور اس معلم تک کو تلاش کروایا. کہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقام کہ وہ خود مقصود کائنات ہیں, وہ خود مطلوب ہیں, ساری دنیا ان کی پوری قوم ان کو تلاش کر رہی ہے اور وہ خود کسی اور شیخ کو تلاش کر رہی ہے. تو یہ تلاش جو ہے نا, ایک امید ہے. ہم اور آپ یہاں پر کس لیے آئے ہیں؟ اور ایسے ہی مجمع پوری دنیا میں جہاں پر بھی ہیں میرے اللہ, ہم سے بہت اچھے طالب بنتے دنیا میں جہاں جہاں ہیں, یہ سب انشاءاللہ کسی طرح کے سفر کرنے والے شمار ہوں گے. ہم کاہے کی تلاش میں آئے؟ ہم اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی تلاش میں آئے. ابھی میرے مفتی بلال صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ اس وقت کچھ حضرات بحث ہونا چاہتے ہیں, اگر وہ آگے آ جائیں تو اچھا ہے, اگر وہ سامنے آ جائیں. اور یہ گفتگو بھی ساری کی ساری اسی مضمون پر ہوئی ہے. ان حضرات یہ حضرات توبہ کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم سب ان کے ساتھ اپنی توبہ کی تجدید کریں. ہم سب یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کا موقع ہے, افطار کا وقت قریب ہے, اس وقت اگر ہم لوگ معافی مانگ لیں گے انشاءاللہ تو ہم معاف کر دیے جائیں گے, ہماری توبہ قبول ہو جائے. بس زندگی کو بدل دینے کا ارادہ کریں, پوری زندگی کو بدل دینے کا ارادہ. صرف معافی مانگنے کا ارادہ نہ کریں, زندگی کو بدل دینے کا ارادہ. پوری زندگی اپنے نئے انداز کی گزرے گی جس میں اللہ کا دھیان ہوگا, اللہ کی یاد ہوگی, اس کے حکموں پر شریعت پر چلنا ہوگا. مقصود بیعت ہونے کا شریعت پر چلنے کو آسان بنانا ہے, اور شریعت پر چلے بغیر کسی انسان کی نجات ناممکن ہے. میری اور آپ کی توقع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول سید الرسل سید الانبیاء رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سے یہ فرما دیا, ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر فاتبعها. اے محمد, ہم نے تمہارے ساتھ ایک شریعت بھیجی ہے, تم کو ایک شریعت دی ہے, اس لیے تم اس شریعت کا اتباع سب سے پہلے کرو. اتباع شریعت کے بغیر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں چل سکتا. ہم کیا چیز ہیں, کس کھیت کی مولی ہیں, ہماری کیا اوقات؟ تو مقصود شریعت پر عمل کرنا. میں اس لیے یہ بات شاید اللہ نے کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات واضح نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بیعت ہو جائیں گے اور بس سلسلے میں داخل ہو جائیں گے اور بس برکتیں ٹوٹ پڑیں گی. نہیں بھائی, محنت کا یہ زمانہ ہے, محنت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اپنے ماحول کو بدلنا پڑے گا. اللہ پاک نے پوری امت میں اس ماحول کی تبدیلی اگر مستقل طور پر نہیں کر سکتے ہو, ابھی ہمتیں پست ہو گئی ہیں تمہاری, تو پھر کم سے کم وقتی طور پر ماحول کی تبدیلی کرو. اس کی جو آواز اللہ تعالیٰ نے دعوت تبلیغ کی محنت کے ذریعے لگوائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرنے کی توفیق. لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ماحول تھوڑے دن کے لیے بدلوایا جاتا ہے, 3 دن کے لیے, 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اور زندگی بدلنے لگتی ہے. تو وہ لوگ جو مستقل طور پر اپنا ماحول بدل دیں, ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے زندگی کو بدلنے کے لیے توبہ کرنی ہے, زندگی کو بدلنے اور زندگی میں اللہ کے احکام لانے, معاملات کے اندر بھی, عبادات کے اندر بھی, اخلاق کے اندر بھی, معاشرت کے اندر بھی, رضا خدا کے اندر بھی, ہر جگہ. اب توبہ کی نیت سے آپ حضرات کچھ کلمات یا عاجز پڑھے گا آپ کو توبہ کی نیت سے اور بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیں. جو حضرات پہلے سے بیعت ہو چکے ہیں وہ تجدید بیعت کی نیت سے ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں, توبہ کی نیت سے بھی ان کلمات کو دہرا سکتے ہیں. اسی طرح جو مستورات سن رہی ہیں وہ بھی تجدید بیعت کی بھی نیت کر سکتی ہیں, توبہ کی بھی نیت کر سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح نیت کے ساتھ ان کلمات سے توبہ کو پڑھنے کی توفیق دے. سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا جائے گا. کلمہ طیبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے, جب بھی کوئی بندہ یا بندی توبہ کی نیت سے کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے تو ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لینے کی برکت سے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حل یہ ہے کہ اگر کسی نے کفر و شرک جیسا گناہ بھی کیا ہے اور وہ اس سے بھی توبہ کرنے کے لیے اس کے کلمہ طیبہ کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کفر و شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے. اپنے اوپر شرمندگی کی کیفیت طاری کیجیے, پچھلی زندگی کی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیے اور پھر اللہ سے بڑی امید کے ساتھ توبہ کی نیت سے ان کلمات کو دہرائیے. الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وعملا بالأركان أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اور آئی ہماری زندگی میں گناہوں سے ہم کو محفوظ کرنا اور نیکیاں خوشی کے ساتھ کرنا ہمارے لیے آسان. اپنے دل کی حالت کو بدلنے کے لیے کچھ معمولات ضروری ہیں. اس وقت جلدی جلدی مختصرا ان معمولات کا تذکرہ یا عاجز کر لیتا ہے. تفصیل سے انشاءاللہ کل کی مجلس میں سمجھا دیا جائے گا. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. تو پہلے ذکر قلبی بتایا جاتا ہے اس سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں جس میں آپ داخل ہوئے ہیں. اس میں ذکر قلبی بتایا جاتا ہے, اللہ کا ذکر اپنے دل سے, اللہ کی یاد اپنے دل سے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کم سے کم آدھا گھنٹہ فارغ کیجیے, تنہائی میں بیٹھ جائیے, اللہ سے مانگ لیجیے کہ اپنی رحمت میری طرف متوجہ فرما دیجیے, اور اس کے بعد یہ سوچئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے. گردن کو جھکا لیجئے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, اپنے دماغ کی پوری توجہ دل پر لگا دیجئے اور یہ خیال کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل کی تمام گندگیاں دھل رہی ہیں اور میرا دل کہہ رہا ہے خوشی کے جذبے سے اللہ 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 اللہ. زبان سے کچھ نہیں کہنا, صرف یہ سوچنا ہے کہ دل کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. دھیرے دھیرے اس کی مشق ہوگی انشاءاللہ اور اس کی مزید تفصیل کل بتا دی جائے گی. دوسری بات, قرآن مجید کی تلاوت دوسرا معمول. قرآن تو رمضان کا مہینہ ہے, خوب قرآن پڑھیے. جب قرآن سنیے تو یہ نیت کر لیجئے کہ اللہ اس قرآن مجید کے پڑھنے کی برکت سے, اس کے سننے کی برکت سے میرے دل کو پاک کر. تیسری بات یہ کہ درود شریف پڑھیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں محبت اور شرمندگی کے ساتھ درود شریف بھیجیے, کم سے کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام. یہ تو کم سے کم مقدار ہے. آج کل تو اس سے بہت زیادہ پڑھنی چاہیے رمضان کے دنوں میں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. یہ والا درود. اور چوتھا معمول ہے استغفار کا. ابھی جو کلمہ آپ نے استغفار کا پڑھا تھا, آپ یہی کریں, معافی مانگنے کے لیے اس سے ایک تسبیح صبح ایک تسبیح دوہرائے شام پڑھیے اور کہیے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ چاروں معمولات روزانہ جو شخص صبح و شام کرے گا وہ گویا صبح و شام اپنے دل کو اور روح کو ایمان کی غذا دے گا. اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دل کی حالت بدلنی شروع ہوگی, اور جب دل کی حالت بہتر ہوگی تو گناہ چھوٹنے شروع ہو جائیں گے, نیکیاں کرنے میں دل لگنے لگے گا, نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. آئیے وقت گزرنے سے پہلے مختصر سی دعا ضرور مانگ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کی توبہ قبول کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم آپ کے بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اے اللہ ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں, حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں. معاف فرما دیجئے میرے اللہ, معاف کر دیجئے, معاف فرما دیجئے میرے اللہ. ہم خطا کار بندے ہیں, بہت مجرم ہیں, اب تک ہم سے بہت بھول ہوئی اور بہت دیر ہوئی. اے اللہ ہم دیر سے آئے ہیں اور دور سے آئے ہیں. اے اللہ دیر سے آئے ہیں اور دور سے آئے ہیں, دیر سے آئے ہیں اور دور سے آئے ہیں. اے اللہ ہماری طرف ذرا رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے, غصے کی نگاہ سے مت دیکھیے میرے اللہ. پھر ہم کہاں جائیں گے میرے اللہ, پھر ہم کہاں جائیں گے. ہمیں معاف فرما دیجئے, ہماری توبہ قبول فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے, ہمیں صالح بنا دیجئے. اے اللہ نفس و شیطان کا پیچھا چھڑا دیجئے, گناہوں کے اللہ پیچھا چھڑا دیجئے. اے اللہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں گناہ اے اللہ, لیکن نہیں چھوڑ پاتے. ہمت ہمت بھی ہماری کم ہے, شیطان اور نفس کا ہم پر قابو چل چکا. اور اے اللہ ہم ان دونوں دشمنوں سے چھٹکارا آپ کی مدد کے بغیر نہیں پا سکتے. رمضان کا مہینہ ہے, اے میرے اللہ افطار کا وقت قریب ہے, یہ تو قبولیت دعا کا وقت ہے. آپ تو خود تلاش کر رہے ہوں گے کون ہیں وہ بندے جو مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ادھر دیکھ لیجئے, ہم آپ کے بندے سائل اور محتاج, بھکاری اور فقیر. اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں, اے اللہ بھیک مانگ رہے ہیں. اے اللہ صدقہ دے دیجئے, اے اللہ خیرات دے دیجئے, اے اللہ رمضان کی خیرات دے دیجئے, اے اللہ رمضان کی زکات سب نکالتے ہیں. اے اللہ آپ بھی تو نکال دیجئے میرے اللہ, آپ بھی تو نکال دیجئے. اے اللہ ہم محتاج ہیں, اے اللہ ہم مسکین ہیں, اے اللہ ہم مسکین ہیں, اے اللہ ہم مسکین ہیں, ہم فقیر ہیں. اور اے اللہ آپ نے تو خود کہا ہے ان نمک کا دفاع کبھی فقرا, صدقہ خیرات تو فقیروں کے لیے ہوتا ہے. اے اللہ ہم بھی تو فقیر ہیں, اے اللہ ہم تو اتنے بڑے فقیر ہیں, ہمارا جیسا قابل رحم فقیر شاید ہی امت میں کوئی ہو. میرے اللہ سن لیجئے, مان جائیے, راضی ہو جائیے, ہم کو نیک بنا دیجئے, ہم کو نیک بنا دیجئے, ہم کو نیک بنا دیجئے, ہمارے پورے گھر والوں کو نیک بنا دیجئے, فتنوں سے بچا لیجئے, گمراہیوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم کو دنیاوی پریشانیوں سے بھی بچا لیجئے, ہم بڑے کمزور ہیں, ذرا سی پریشانی آتی ہے اور ہم اے اللہ ہم سے تو نماز بھی نہیں پڑھی جاتی. اے اللہ بڑے کمزور ہیں, ہمارا امتحان مت لیجئے میرے مولا. وہ کچھ اور بندے اور بندیاں ہوا کرتے تھے جو بڑے سے بڑے امتحانوں میں بھی جمے رہتے تھے, ہم بہت کمزور ہیں میرے اللہ. راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجئے. آپ کے ایک بندوں نے توبہ کی ہے میرے اللہ, اے اللہ ان کے ساتھ ہم نے بھی تو توبہ کی ہے. ہم سب کی اور ان سب کی توبہ قبول فرما, ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما, پورے عالم میں نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما, مدارس و مکاتب کو قبول فرما, خانقاہوں کو قبول فرما. اے اللہ خیر کے تمام شعبوں کو اکٹھا کر دے, دل میں سب کی محبت ڈال دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی دے دیجیے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.